बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اس کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ لندن کے لیے پرواز کرنے کے بعد احمد آباد میں حادثے کا شکار، 170 افراد جاں بحق۔ بورڈ آف گورنرز کی ایران مخالف قرارداد کی ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے ادارے کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر دہشت گرد صہیونی فوجیوں کی جارحیت جاری، مزید دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن قانون اور پالیسیوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے شہر احمد آباد میں مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر ہندوستان اور برطانیہ کے وزراء اعظم نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے پر سوار تمام 242 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، تاہم ہندوستانی حکام نے اب تک 170 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ہندوستانی پولیس کے مطابق طیارہ ڈاکٹروں کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا، طیارے نے لندن کے لیے اڑان بھری تھی کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارے پر 11 بچے بھی موجود تھے۔ اس حادثے میں نہ صرف طیارے پر سوار مسافر جاں بحق ہوئے ہیں، بلکہ بی جے میڈیکل کالج کے کئی طلباء بھی حادثے کی زد میں آ گئے ہیں، کیونکہ ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ حادثے کے بعد بی جے میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر گرا، جس کی کئی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلی روپانی بھی سوار تھے۔ دوسری جانب ہندوستانی ڈی جی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے پہلے 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ احمد آباد میں پیش آنے والا سانحہ ہمیں ہلا کر رکھ گیا ہے، یہ دکھ الفاظ سے باہر ہے، اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی اس واقعے کو دل دہلا دینے والا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں لندن جانے والے طیارے کا حادثہ تباہ کن مناظر پیش کر رہا ہے، جس میں کئی برطانوی شہری بھی سوار تھے، میری دعائیں مسافروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دریاسنا ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 ڈریم لائنر پرواز کے احمد آباد میں حادثے کے بعد امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے شیئرز پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں 8% گر گئے ہیں۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق یہ طیارہ بوئنگ 787 ماڈل تھا، جس کا شمار دنیا کے جدید ترین مسافر بردار طیاروں میں ہوتا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد بوئنگ نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ ہم ابتدائی رپورٹوں سے باخبر ہیں اور مزید معلومات جمع کر رہے ہیں۔ ابھی تک حادثے کی وجوہات واضح نہیں ہو سکی ہیں، جبکہ کئی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس واقعے کے اثرات بوئنگ کی ساکھ اور مستقبل کی پیداوار پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کی منظوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد نے ایجنسی کی ساکھ کو ایک بار پھر بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری پر امریکہ اور 3 یورپی ممالک کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سیف گارڈ معاہدے کا پابند رہا ہے، اور اب تک آئی اے ای اے کی کسی بھی رپورٹ میں معاہدے کے حوالے سے ایران کی خلاف ورزی یا پھر اس کے ایٹمی پروگرام میں انحراف کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ بیان میں آیا ہے کہ ہم ایجنسی کی رپورٹ کو مکمل طور پر سیاسی اور جانبدارانہ سمجھتے ہیں، مگر امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھاتے ہوئے ایسی قرارداد کا مسودہ تیار کیا جس کا مضمون ہماری نظر میں ایجنسی کی اسی سیاسی رپورٹ کے بھی خلاف ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کے این پی ٹی معاہدے سے باہر رہتے ہوئے اس کے روز بروز توسیع پاتے عام تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیاروں پر پوری طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے جوہری تخفیف اسلحہ کے حوالے سے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور جرمنی بھی ان مہلک اور غیر انسانی ہتھیاروں کا میزبان ہے۔ ایران کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے آئی اے ای اے کی ساکھ پر سنجیدہ سوال اٹھا دیے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ایران نے اس قرارداد کی منظوری کی صورت میں اپنے سخت اقدامات کے حوالے سے انتباہ دیا تھا۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کی منظوری کی صورت میں ایجنسی کے ساتھ اپنے تعاون کی سطح پر نظر ثانی کرے گا، اور اس نے اس قرارداد کے جواب میں لازمی اقدامات کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے حق میں 19 ووٹ پڑے، جبکہ اس کی مخالفت میں 3 ممالک روس، چین اور بورکینا فاسو نے ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، مصر، انڈونیشیا، برازیل اور جنوبی افریقہ سمیت 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایران نے ان ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف یورپی ممالک کے بے بنیاد الزامات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یورپی ٹرائیکا کے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو ایک سرکاری مراسلہ بھیجا ہے جس میں یورپی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر حقیقت پسندانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر یورپی ٹرائیکا واقعی سفارتی حل چاہتا ہے تو اسے اپنی غیر حقیقت پسندانہ روش ترک کرنی ہوگی اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا ایک سیاسی چال ہے، جبکہ اصل خطرہ وہ یک طرفہ غیر قانونی اور جبری اقدامات ہیں جو اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی بھی شمار ہوتے ہیں۔ امیر سعید ایروانی نے خبردار کیا کہ اگر سلامتی کونسل کی منسوخ شدہ قراردادوں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران اس کو انتہائی خطرناک اقدام سمجھے گا جس کے نتیجے میں علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرات پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یورپی فریق خود جوہری معاہدے میں مذکور ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں، لہذا انہیں ان میکانزم کے حوالے سے کوئی اخلاقی یا قانونی جواز حاصل نہیں ہے۔ ایرانی مندوب نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے خلاف سلامتی کونسل کی پرانی قراردادیں دوبارہ لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کی دفعہ 10 کے تحت اس معاہدے سے علیحدہ ہونے پر سنجیدگی سے غور کرے گا۔ اس صورت میں تمام نتائج کی ذمہ داری ان عناصر پر عائد ہوگی جو بین الاقوامی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس خطرناک رجحان کو روکے اور قرارداد 22-31 کی قانونی حیثیت اور اس کی سالمیت کا دفاع کرے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے خطرے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور اس کے آس پاس کے علاقے ایران کے لیے دفاعی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ نہ صرف قریبی سمندری جنگ میں حصہ لے سکتی ہے بلکہ دور دراز کے آپریشنز کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ سپاہ کے تیز رفتار جہازوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی شاندار پیش رفت کی ہے۔ جنرل سلامی نے واضح کیا کہ سپاہ ہر ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے چھٹے دور کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو منعقد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چھٹے دور کی بالواسطہ بات چیت آئندہ اتوار کے روز مسقط میں منعقد ہوگی۔ دینے اسنا امریکی ویب سائٹ ایکسیوز نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی وٹکاف ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے۔ یہ رابطہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود جاری سفارتی پلوں کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک 5 دور کے مذاکرات ہو چکے ہیں جو مسقط اور روم میں منعقد ہوئے۔ مذاکرات کا مرکزی موضوع ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں حالیہ اضافے کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافے پر عوامی رد عمل اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے صرف ایک دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,05,000 روپے سے بڑھ کر 13,00,000 مقرر کر دی گئی اور تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق بھی 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ دوسری جانب وزیر دفاع اور لیگی رہنما خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سمیت دیگر کی تنخواہوں میں اضافے پر عوامی تنقید کے بعد اسے معاشی فحاشی قرار دیتے ہوئے تنخواہوں اور مالی مراعات میں اضافے کی مخالفت کی ہے۔ صہیونی حکومت کے دہشت گرد فوجیوں نے آج پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور فائرنگ کر کے مزید دیسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ ارنا نے العربی الجدید ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی امریکی نام نہاد امدادی مراکز بدستور اہل غزہ کی قتل گاہ بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران بھی درجنوں فلسطینی اس وقت شہید اور زخمی ہو گئے جب وہ صہیونی ٹولے کے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز سے کچھ امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غزہ کے باشندے غزہ پٹی کے جنوبی علاقے رفح میں نتساریم گزرگاہ پر بنائے گئے نام نہاد امدادی مرکز پر اکٹھا تھے کہ صہیونی دہشت گردوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بار بار دہرائے جانے والے اس نوعیت کے دہشت گردانہ حملے سے نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے میں صہیونی دہشت گردوں کی بے پناہ دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ مرکزی غزہ کی صلاح الدین شاہراہ پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے اپنے توپ خانے سے گولہ باری اور فائرنگ کر کے کم از کم 10 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 120 کو زخمی کر دیا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ البلد علاقے میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ شہید ہونے والوں میں 2 کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کا سلسلہ اب ریاست کیلیفورنیا سے مختلف دیگر ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں 2,500 سے زیادہ افراد نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے پر 83 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سان فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار ہوئے، جبکہ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں سے 330 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹیکساس کے گورنر نے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی ہدایات کے باوجود احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجنگار جناب غلام عباس حیدری صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، سلامت کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حیدری صاحب، جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے ایران کے خلاف ایک قرارداد پاس کیا ہے، جس کی ایران نے شدید طور پر مذمت کرتے ہوئے مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور سخت رد عمل کرتے ہوئے نئے مرکز میں یورینیم کی افزودگی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, ایران کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد کمزور اور غیر متفقہ ہے
جی.
اس لیے کہ یہ قرارداد صرف 19 ممالک کی حمایت سے جو ہے وہ منظور ہوئی, جبکہ روس, چین اور بورکینا فاسو نے اس کی مخالفت کی اور 11 ممالک نے رائے دینے سے گریز کیا, جن میں پاکستان, ہندوستان اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں. اس قرارداد کو نہ وسیع حمایت حاصل ہے اور نہ ہی یہ تمام ممالک کی متفقہ رائے کی نمائندگی کرتی ہے. ایسے میں اہم اور حساس موضوعات پر بین الاقوامی فیصلے صرف چند ممالک کی حمایت سے نہیں ہوتے, جنہیں خاص طور پر جب بات کسی ملک کے جوہری پروگرام اور عالمی سلامتی کی ہو, کیونکہ یہ ایک اہم اور حساس مسئلہ تھا. اس پر جو ہے اگر تمام ممالک راضی ہوتے تب بھی کوئی بات بنتی تھی. بہرحال حسین اختر, ایران کے ساتھ تعاون کے بجائے اس طرح کے اقدامات صرف سیاسی مقاصد کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس اقدام سے ایجنسی کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ گیا ہے. قرارداد کی منظوری کے بعد ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تناؤ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اضافہ ہوا ہے. دیکھیں حسین اختر, یہ قرارداد مکمل طور پر سیاسی مقاصد کے تحت اور ایران کی جانب سے ہونے والے تعاون کو نظر انداز کرتے ہوئے پیش کی گئی ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور فرانس نے جان بوجھ کر ایران کے خلاف ایسی قرارداد پیش کی جس کا مقصد ایران کو دباؤ میں لانا ہے, حالانکہ ایران نے مسلسل ایجنسی کے ساتھ تکنیکی اور شفاف تعاون جاری رکھا ہوا ہے. دیکھیں, اگرچہ قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے, مگر چین, روس, کیوبا, بیلاروس, نکاراگویا اور وینزویلا جیسے اہم ممالک نے ایران نے کے موقف کی بھرپور حمایت کی. ان میں سے چین اور روس وہ ممالک ہے جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ان کے پاس جو ہے ویٹو کا حق ہے اور سلامتی کونسل کے رکن مستقل ممالک ہیں, جنہوں نے نہ صرف ایران کی حمایت کی بلکہ IAEA کی رپورٹ کو غیر تکنیکی قرار دیتے ہوئے اسے سیاسی رنگ دینے پر تنقید بھی کی. ان ممالک کے بیانات سے واضح طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ دھمکی آمیز اور سخت گیر موقف اپنانے کے بجائے بات چیت اور باہمی احترام کے ساتھ ایران کے ساتھ اختلافات کو حل کریں. لیکن ایران نے بھی بارہا اس بات کی جو ہے وہ کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے جتنے بھی مسائل ہیں پوری دنیا میں یا ایران سے متعلق ہو, جوہری پروگرام کے حوالے سے ہو, اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اور IAEA کی رپورٹ میں کہیں بھی اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے ایران کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھیجنے کا کوئی قانونی یا فنی جواز موجود نہیں ہے. یہ رپورٹ دراصل ایک سفارتی حربہ ہے تاکہ امریکہ مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ امتیاز حاصل کر سکے. آپ کو معلوم ہے کہ اب اتوار کے دن جو ہے عمان میں یعنی مسقط میں ایک مرتبہ پھر جو ہے چھٹے دور کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز سے نہیں ہٹے گا, بلکہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے مسائل کو حل کرنے کی ایران کی شروع سے یہی پالیسی رہی ہے اور اپنی اس پالیسی پر ایران کار فرما ہے. تاہم ایران ہر ممکنہ سناریو کے لیے تیار ہے, اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ اور یورپی ممالک اس پر غلط اقدام کرنے کے غلطی وہ نہیں کریں گے, بلکہ جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے کئی غلطیاں کی اور ایران نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا
جی.
اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے IAEA کو استعمال کیا گیا ایران کے خلاف ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا, ہمارے سامعین بھی جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ ہر اس حربے کو استعمال کرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہو اور جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہو. امریکہ کی جو دوغلی پالیسی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ ہی نے جو ہے ایران سے کہا تھا کہ آپ جو ہے جوہری حوالے سے جو ہے آ کر مذاکرات کریں, اور ایران نے جو ہے بالواسطہ مذاکرات کی حامی بری اور 5 دور اس کے جو ہے روم اور مسقط سمیت برگزار ہوئے اور اب چھٹا دور ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب میں امریکہ جہاں ایک جانب وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے تو دوسری جانب دھونس, دھمکی اور دباؤ ڈالنے والے ہتھ کنڈوں سے کام لے رہا رہا ہے، اور اسی دوران جو پانچ دور کے مذاکرات ہوئے تقریباً جس میں کوئی دو ماہ لگے، اس دوران بھی امریکہ نے مختلف ایرانی شخصیات اور کمپنیوں کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں بھی عائد کی، لیکن ایران نے پھر بھی جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایران نے واضح طور پر امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مذاکرات کی میز پہ صحیح آپ بیٹھیں گے، منطقی مذاکرات کریں گے، تو ہم بھی مذاکرات کی میز کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر آپ دھونس اور دھمکی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ، ایران کبھی بھی نہ جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اس طریقے سے دوسرے اعلی حکام نے جب یہ آئی اے ای کی قرارداد منظور ہوئی ایران کے خلاف جو ہے، اس پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی ہتھکنڈے ہیں اور ایران جو ہے سیاسی ہتھکنڈوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایران نے اس آئی اے ای اے کی جو قرارداد ہے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہم یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ زیادہ کریں گے، اور ایک تیسرے سائٹ میں جو ہے ہم یورینیم کی افزودگی شروع کریں گے۔ تو یہ ایران کا سخت اور جارحانہ رد عمل اس لیے سامنے آیا کہ ایران جو ہے ہمیشہ دھون دھمکی کے خلاف ہے اور منطق کی پالیسی پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایران کو دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع ہے، عالمی اداروں سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ سیاسی اتار چڑھاؤ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں جو قانون کے دائرے میں ہوں۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ این پی ٹی جو ہے اس پر جو ہے اس نے اسرائیل نے عمل نہیں کیا، اس پر جو ہے دستخط بھی نہیں کی این پی ٹی پر، لیکن ایران نے این پی ٹی پر عمل کیا ہے، اور این پی ٹی کے ذریعے جو ہے ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ پرم جوہری جو ہے وہ سرگرمیاں انجام دے سکتا ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر دو ٹوک موقف میں اپنے اس پالیسی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اور ایران جوہری ہتھیار بنانے کے در پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ غاصب سیونی حکومت جس نے این پی ٹی پر دستخط بھی نہیں کیے، اس کے پاس جو ہے 200 سے لے کر 400 تک وار ہیڈز موجود ہیں، اور وہ ایک ایٹمی خطرہ جو ہے علاقے کے ممالک کے لیے بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آئی اے ای اور امریکہ اور یورپی ممالک نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسے اسرائیل کی ہر بات، ہر چیز جو اچھی لگتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران جو قانون کی بالا دستی چاہتا ہے، جو قانون پر عمل درآمد کی بات کرتا ہے، اور جو پرامن مقاصد کے لیے جو ہے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے جو ہے امریکہ اور یورپی ممالک اور اس طرح جو ہے وہ عالمی ادارے نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے پیش رفت کرے، ترقی اور پیش رفت حاصل کرے، اور اسی لیے جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایران کی پیش رفت کے سلسلے کو روکا جائے۔ اور آپ نے بھی دیکھا، ہمارے سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 45 سال سے جس طریقے سے امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، اور جس طریقے سے پابندیاں عائد کرتا جا رہا ہے امریکہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے مختلف شعبوں میں جو ہے پیش رفت حاصل کی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، چاہے وہ ادویات کے شعبے ہوں، چاہے جو ہے وہ دوسرے جو ہے میزائل ہو یا ڈرون کی ٹیکنالوجی ہو، اس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے الحمدللہ بڑی پیش رفت کی ہے اور ترقی کی ہے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ دشمن امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے پیش رفت کی، ترقی کی، تو اس سے جو ہے امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل کو نقصان پہنچے گا۔ حالانکہ آج تک آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے میں کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جارحانہ پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ جو ہے اسلامی جمہوریہ ایران نے پرامن بقائے باہمی کی جو ہے پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے کے ممالک، ہمسائے ممالک اور اس طریقے سے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے پرامن بقائے باہمی کے تحت چلنا چاہتا ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ امن و آشتی کا پیغمبر ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران بات چیت پر یقین رکھتا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مذاکرات کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جی حسین اختر،
بہت بہت شکریہ حیدری صاحب، نہایت ہی مشکور ہیں آپ کے، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان, تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں پہ تارے ہیں سر بسر, تیری عظمتوں کے مظاہرے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا, تیری عظمتوں کے مظاہر رے تیری ہم دے پاک میں ہم نوا. یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل جل ہے نظام شمسی جو جل وگر ہے, یہ
تیری شان میں مدحا خواں ہے ضرور تیرا یہ برملا ہے یہ تیری شان میں مدحا خواں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے. عزیز سامعین, ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں. ایران میں سنیچر کے دن عید غدیر پورے تسک و احتشام کے ساتھ منائی جائے گی, لیکن ہندوستان پاکستان میں اتوار کو عید غدیر ہے. اسی مناسبت سے ریڈیو تہران کل سے یعنی جمعے کے دن سے عید غدیر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام چند دنوں تک پیش کرے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. سننا نہ بھولیے گا, اور سننے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنی مفید آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا, چاہے وہ تحریری شکل میں ہو چاہے آڈیو کی شکل میں. ہم آپ کے مفید آرا کے منتظر رہیں گے. پروگرام کو ضرور سنیے گا. سامعین, عالم تکوین و تخلیق کا سب سے مبارک واقعہ باعث تخلیق کائنات مدعائے لولاک لمح خلت الافلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. یوں تو حضور کا نور اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری کا مزداق ہے, لیکن عالم اسباب میں اس نور کا ظہور 17 ربیع الاول عام الفیر مطابق 29 اگست 570 عیسوی کو ہوا. دیگر روایتوں میں حضور کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول بیان کی گئی ہے. آپ کی جائے ولادت مکہ معظمہ ہے. تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فریضہ عظیم انجام دینے کے بعد آپ نے 28 صفر 11 ہجری کو رحلت فرمائی. روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے. حضور کے والد کا اسم مبارک عبداللہ ابن عبد المطلب اور والدہ کا نام نامی جناب آمنہ بنت وہبہ. آپ کا تعلق عرب کے مشہور معزز قبیلے قریش کی اس شاخ سے ہے جو بنی ہاشم کہلاتی ہے. بنو ہاشم حضرت اسماعیل کے توسط سے آل ابراہیم سے مربوط ہیں, اور آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب فرا دیا ہے. پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کائنات کی تخلیق کا سبب بھی ہے اور غرض و غایت بھی. کنز مخفی کی معرفت اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اپنی ابدیت کا اظہار ہے. حضور مخلوق اول ہونے کے ساتھ ساتھ عبد اول بھی ہیں, اور چونکہ اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے, اس لیے آپ سارے موجودات و مخلوقات کو ان کے مقصد تخلیق یعنی اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کے اقرار کی معرفت کا پیغام پہنچانے والے. یہی منصب رسالت ہے. حضور جہاں عبودیت کا کامل ترین نمونہ ہے, وہاں رسالت کا کمال بھی آپ ہی کے لیے مخصوص ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضور نے اس عالم آب و گل میں حیات دنیاوی کے 63 برس گزارے. آپ کے والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے قبل ہی ہو گیا تھا. 6 سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے محروم ہوئے. ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت مطلب نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا. اس کے بعد آپ کی کفالت و حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب السلام کے سپرد ہوئی. 25 سال کے سن میں آپ نے عرب کی معزز و متمول خاتون جناب خیت الکبریٰ سے ان کی خواہش پر عقد فرمایا, جو اپنی شرافت و نجابت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. سرکار ختمی مرتبہ 40 برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے. آپ کا اعلان رسالت کفر و شرک کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. سرزمین عرب اس وقت ضلالت و گمراہی کے اس دور سے گزر رہی تھی جسے تاریخ میں دور جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے. آ حضرت کی دعوت حق کے نتیجے میں باطل کی تمام قوتیں آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں. مکہ کے گلی کوچے شیب ابی طالب کا حصار اور طائف کے کوچوں بازار ان مصیبتوں کے گواہ ہیں جو دعوت حق کی راہ میں اللہ کے رسول نے برداشت کی. بالآخر مکے کی فضا اس قدر مخالف ہوئی کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. مسلمانوں کے کیلنڈر کی بنیاد یہی ہجرت رسول ہے. مدینے میں حضور کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جو اسلام کے تمکن اور اقتدار کا دور تھا. مدینے میں ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیاد اسلام کی اصولوں پر رکھی تھی. رفتہ رفتہ اس معاشرے نے ایک با اقتدار مملکت کی شرح اختیار کر لی. مکہ کے مشرکین اور دیگر اسلام دشمن قوتیں حضرت کی اس کامیابی سے اس قدر برو افروختہ تھی کہ حضور کے خلاف مسلسل لشکر کشی کی جاتی رہی, لیکن اللہ کی رحمت نے باطل کے زور کو توڑ دیا اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو گیا. یہودیوں کی طاقت بھی ٹوٹ گئی اور عیسائیوں نے بھی دعوت مباہلہ کے نتیجے میں حضور کی صداقت کو تسلیم ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ 23 سال کے مختصر عرصے تبلیغ میں اسلامی انقلاب کا دائرہ ہر طرف پھیلتا گیا, یہاں تک کہ حکم خدا تھا وہی اپنی آخری حد تک جاری رہا. تو اللہ کے محبوب بندے رسول نے اپنی رفیق اعلیٰ کی طرف سفر اختیار کر لیا. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم کی 17 سے 20 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے, تو خداوند عالم کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا.
سامن, گزشتہ پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ کے چند امیر اور طاقتور لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی جو اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے پیغمبر خدا اور آپ کے اصحاب کی توہین کی تھی. اب یہ آیتیں انہیں متنبہ کرتی ہیں کہ اپنے مال اور اولاد پر فخر و مباحت نہ کریں, کیونکہ اگر خدا وند عالم ارادہ کر لے تو باغ کے مالکوں کی طرح ایک ہی رات میں تم اپنا سب کچھ کھو دو گے. یہ آیتیں ایک باغ کے مالک کا قصہ بیان کر رہی ہیں جس کا واقعہ بظاہر مکہ والوں کے درمیان مشہور ہے اور خداوند عالم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک باغ کی جس کا مالک ایک نیک و دیدار شخص تھا اور ہر سال فصل کاٹتے وقت اس باغ کے پھلوں کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیتا تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں نے فقرا کو باغ کے پھلوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا. ادھر خداوند عالم کے ارادے سے رات کو بجلی گری اور باغ کے تمام درخت جل کر راک کا ڈھیر بن گئے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت خدا کے امتحان کا ایک ذریعہ ہے, تاکہ پتہ چل سکے کہ بے سہارا اور محتاج لوگوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے یا نہیں. محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا خداوند عالم کے غضب کا باعث بنتا ہے, اور انسان خداوند عالم کے فضل و بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان خود حساب و کتاب کرتا ہے, لیکن اس کی خواہش اور تصور کے برعکس نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے.
سامعین, آئیے اب سورہ قلم کی 21 سے 29 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے,
فتنادوا مصبحین أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو. پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے, اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے. اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ہم تو بہک گئے بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے. تو ان کے منصف مزاج نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے, تو کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعتا ظالم.
سامعین, ابھی آیات کریمہ فرماتی ہیں, باغ کے مالکوں نے اپنی فصل کی کثرت کی امید کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ فقراء اور مساکین کی نظروں سے اوجھل ہو کر صبح سویرے باغ میں جائیں اور پھلوں کو توڑ ڈالیں تاکہ انہیں خبر نہ ہو. وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اچانک رات کے وقت ایک جان لیوا بجلی نے ان کے باغ کو راک کا ڈھیر بنا دیا ہے. وہ صبح سویرے باغ کی طرف گئے, جب وہ باغ میں پہنچے تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم غلط راستے سے آ گئے ہیں اور اپنے باغ کو کھو بیٹھے ہیں, یہ ہمارا باغ نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بہت ہی غور کیا تو متوجہ ہوئے کہ وہ غلط راستے سے باغ میں نہیں آئے ہیں بلکہ خود ان کا اپنا باغ ہے, بلکہ وہ زندگی کا صحیح راستہ منتخب کرنے میں بھٹک گئے ہیں. وہ لوگ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے تھے, لیکن غضب الہی اور آسمانی بجلی کے نزول کے ساتھ انہوں نے در حقیقت خود کو محروم کر لیا ہے. اتنے میں ان میں سے ایک شخص جو بہت زیادہ سمجھدار تھا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا, میں نے تم سے شروع ہی سے کہا تھا کہ خدا مند عالم کی ناشکری سے بچو اور محروموں اور محتاجوں کا حق ادا کر دو. آخر کار جلی ہوئی باغ کو دیکھ کر سبھی بھائی متوجہ ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. پھر ان لوگوں نے اپنے آپ کی خدا مند عالم کے سامنے ملامت کی اور کہا, خدایا ہم نے اپنے آپ پر اور محتاجوں پر ظلم کیا اور اپنے محتاجوں کو محروم کر دیا ہے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے دولت مندوں کے مال و ثروت میں غریبوں اور محتاجوں کا حق قرار دیا ہے, اور اگر یہ حق ادا نہ کیا جائے تو قہر و غضب الہی نازل ہوتا ہے. اسلامی ثقافت میں خیرات اور جان نثاری خداوند عالم کی نعمتوں کے حصول کا باعث بنتے ہیں, اور دوسری طرف حرص و لالچ کامیابی میں رکاوٹ کا سبب اور مال کے استعمال میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. بعض اوقات شرمندگی اور افسوس مفید واقع نہیں ہوتا اور ماضی کے نقصانات کی تلافی بھی نہیں کرتا, لیکن یہ مستقبل کے لیے ایسی صورت میں مفید واقع ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنی غلطیاں نہ دہرائیں. تلخ اور افسوسناک واقعات کے تجزیے اور تحلیل میں ہمیں خدا پر الزام نہیں لگانا چاہیے, بلکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے خود کیا قصور اور غلطی کی ہے کہ جو اتنے تلخ اور دردناک سانحے میں پھنس گئے.
سامعین, آئیے اب سورہ قلم کی 30 سے 33 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے,
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی اور آپس میں کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے، شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔
سامن، باغ کے مالکان اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے باوجود ایک دوسرے پر الزام لگانا چاہتے تھے کہ تم نے ایسی تجویز پیش کی تھی اور تم ہی اس مصیبت اور محرومی کا سبب بنے ہو، جو کہ دوسروں کی تجویز انسانی خاموشی یا ان کے غلط نقطہ نظر کو قبول کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس گناہ میں شریک تھے۔ بہرحال باغ کے مالکان کو اپنی بڑی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے ظلم اور سرکشی کا اعتراف کیا۔ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا اور ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے کی آخری آیت اس واقعے سے مربوط ہے جس میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کا عذاب ایسا ہی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی اگر تم مادی سہولتوں اور زیادہ مال و دولت کی وجہ سے متکبر اور مغرور ہو کر محتاجوں کو محروم کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا برا انجام ہوگا، یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہ، ندامت اور توبہ کا حقیقی اقرار اور اعتراف کرے تو قبول کیا جائے گا، لیکن صرف زبانی توبہ کارساز نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کھویا ہے اس کی تلافی کے لیے خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے گناہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مایوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ غریبوں اور مسکینوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کا مستحق ہوگا۔
کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری ہے عرش زمین یہ کون مکان۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کو گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا۔ ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہ